أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم.
سار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. سار تیری چہل پہل پر ہزار عید. کوئی بھی عاشق خاموش نہ رہے, جھوم جھوم کے پڑھیے. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید اول. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول.
سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے نبی کی آمد ہے, میرے نبی کی آمد. بولو میرے نبی کی آمد ہے, میرے نبی کی آمد ہے. میرے نبی کی آمد ہے, میرے نبی کی آمد ہے. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان.
ابو لہب جیسے
خوشی
فیض
پا رہے ہیں. میرے نبی
ہے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، طہٰ کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانوں بولو مرحبا، مرحبا،
یہ آج کیا گئے زمانے نے رنگ رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا گئے زمانے نے رنگ رنگ بدلا ہے،
شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ کون سے شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، فرشی مرحبا،
یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغمبر نور کیوں نازل،
یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا،
رسول انہی کا تو مجھتا سونا
شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو نہ جا سکے تھے, اس کا پورا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں کسی مطلب غزوہ تبوک کے علاوہ میں کسی غزوے میں پیچھے رہا نہیں, البتہ غزوہ بدر میں میں رہ گیا تھا, لیکن غزوہ بدر میں رہ جانے والے کسی شخص پر عتاب نہیں ہوا تھا, کیونکہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمان جو صحابہ کرام تھے صرف قریش کے قافلے کے تعاقب میں تشریف لے گئے تھے, اور وہاں پھر حالات تبدیل ہوئے اور جنگ چھڑ گئی تھی. ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی آپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی, مگر کوئی ایسا رجسٹر نہ تھا جس پہ سب کے نام لکھے جاتے تھے. فرماتے کچھ لوگ چپ جانا چاہتے تھے اور گمان کرتے تھے کہ جب تک ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے ان کا معاملہ پوشیدہ رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غزوے کا ارادہ اس وقت فرمایا جب میوہ جات پک چکے تھے, درختوں کے سائے خوب بڑھ چکے تھے, اور میرا جو میلان تھا, میری جو توجہ تھی, تمنا, خواہش ان میوہ جات اور سایوں کی طرف تھی. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. صبح کے وقت میں بھی تیاری میں لگ جاتا اور کچھ کام مطلب تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا جاتا, پھر خیال کرتا دل میں کہ یہ کام میں بعد میں بھی کر لوں گا, حتیٰ کہ اسی دوران تیاری کا وقت بھی ختم ہو گیا اور لوگوں نے اپنا جنگ کی تیاری بھی کر لی اور سفر وغیرہ کا سامان سب تیار کر لیا, اور صبح مسلمانوں کے ساتھ سفر کا بھی کی ترکیب بن گئی. میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, پھر اگلی صبح ہوئی میں پھر بھی کچھ کیے بغیر لوٹ گیا. اب ایک عرصہ تھا میری یہی کیفیت رہی, حتیٰ کہ با صحابہ مسلمان پیچھے سے جا کر ملتے رہے اس لشکر کے ساتھ, یہاں تک کہ جہاد کا وقت بھی گزر گیا اور میں سوچتا رہ گیا کہ ابھی کچھ کر کے ان سے جا ملوں, کہتے کاش کہ میں ایسا کر لیتا. صبح سویرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب کسی سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھتے اور لوگوں کی طرح متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسب معمول جیسے آئے اور مسجد میں یوں بیٹھ گئے تو اب جو پیچھے رہ گئے تھے وہ حاضر ہونے لگے اور اپنے نہ آنے کا عذر جو ان کو پیش کرنا تھا کرنے لگے اور قسمیں اٹھانے لگے. کہتے یہ سب لوگ 80 سے کچھ زیادہ تھے. آپ نے ان کی ظاہری حالت دیکھ کر ان کی معذرت بھی قبول فرما لی, انہیں بیعت بھی فرما لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد فرما دیا. بالآخر میری بھی باری آئی, میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے تبسم فرمایا, مگر یہ تبسم خوشی کا نہیں تھا, آدمی خفا ہوتا ہے, ناراض سا ہوتا ہے نا, وہ ان کو اندازہ ہو گیا. فرمایا آ جاؤ, میں آپ کے حضور حاضر ہوا. ارشاد فرمایا آپ کے پیچھے رہ جانے کی کیا وجہ تھی, کیا سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا اور جانتا کہ کوئی عذر پیش کر کے اس کی ناراضگی سے چھٹکارا مل سکتا ہے تو میں بحث مباحثہ کر لیتا، لیکن خدا کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر میں آپ سے کوئی جھوٹی بات بیان کر دوں اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر آپ کے سامنے سچی سچی بات عرض کر دیتا ہوں اور آپ ناراض ہو گئے تو بھی اللہ تعالیٰ سے میں اچھی عاقبت کی امید رکھتا ہوں کہ میرے لیے کوئی اچھا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا امیدوار ہوں۔ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، جو نہ جانے کا جو صحیح وجہ تھی وہ آپ نے بیان کر دی۔ فرماتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، بہرحال اب اس شخص نے سچی بات کہی دیے، اب میرے پاس اٹھ کر چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلہ فرمائے۔ تو میں اٹھایا، کچھ لوگ میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کہ اس سے پہلے جہاں تک ہم جانتے ہیں تم نے کوئی قصور تو نہیں کیا تھا، تو تم کیوں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو عذر پیش کرنے سے عاجز رہے؟ دوسروں نے بھی تو عذر کیا، معذرت کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی، مغفرت کی دعا دی۔ کہتے ان لوگوں نے بار بار مجھے ملامت کی اور کہ میں نے کوئی ایسا عذر پیش کیوں نہیں کر دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ معاملہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی پیش آیا ہے جو میرے ساتھ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں اس معاملے میں دو آدمی تمہارے ساتھ اور بھی ہیں، یعنی ایک تو آپ، ایک دو اور بھی ہیں جنہوں نے یہی کام کیا جو آپ نے کیا ہے۔ جب لوگوں نے دو نیک صفت مسلمانوں کا ذکر کیا جو جنگ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے اور بھی مزید ان میں بہت خوبیاں تھیں، تو میں اپنے پہلے خیال پر ہی قائم رہا کہ میں نے صحیح کیا، میں نے سچ بول دیا۔ اب کیا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باقی پیچھے رہ گئے تھے ان سب کو تو چھوڑ دیا، ہم تینوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اب کوئی مسلمان ان سے کلام نہ کرے۔ فرماتے لوگ ہم سے بچ بچ کر رہنے لگے یا کہا کہ ہم سے بالکل بدل گئے، حتیٰ کہ میرے لیے تو زمین جو مدینہ منورہ کی زمین تھی بالکل بدل گئی، گویا یہ وہ زمین ہی نہ تھی جس کو میں پہچانتا تھا۔ 50 ساتوں تک ہم اسی حالت پر رہے، میرے دوسرے دونوں ساتھی جو اپنے گھروں میں گوشہ نشین ہو گئے وہ وہیں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں چونکہ نوجوان اور طاقتور تھا اس لیے باہر نکلتا، نمازوں میں حاضر ہوتا، بازاروں میں گھومتا پھرتا، مگر مجھ سے کوشش بات ہی نہ کرتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا جبکہ آپ نماز کے بعد اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، سلام عرض کرتا، پھر اپنے دل میں سوچتا کہ نامعلوم میرے سلام کا جواب بھی آپ کے لب مبارک سے ادا ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر آپ کے قریبی نماز پڑھنے لگا، اور خود کہتے اور دوران نماز ہی نظریں چورا کر آپ کی طرف دیکھا کرتا، جب میں اپنی نماز میں مشغول ہوتا تو آپ میری طرف دیکھا کرتے، اور جب آپ کی طرف میں دیکھتا تو آپ اپنے رخ انور پھیل لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی جب یہ بے رخی طویل ہو گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر جا کر چڑھ گیا، وہ میرے چچا زاد بھائی اور سب سے زیادہ قریبی دوست تھے، میں نے انہیں سلام کہا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا، میں نے کہا اے ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ فرماتے وہ خاموش رہے، میں نے اپنی بات دہرائی اور انہیں دوبارہ قسم دی مگر وہ پھر بھی چپ ہی رہے، پھر میں نے تیسری مرتبہ قسم دے کر پوچھا، تو بولے اللہ عز و جل اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. میری آنکھیں آنسو بہانے لگی, میں واپس لوٹ آیا. ایک روز مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص آیا مدینہ منورہ میں غلہ فروخت کرنے کی گھر سے. میں نے سنا کہ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے کعب بن مالک کے بارے میں بتا سکتا ہے. کہتے ہیں لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے. وہ میرے پاس آ گیا اور کہا کہ غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا. میں چونکہ منشی تھا یعنی پڑھنا لکھنا جانتا تھا اس لیے اسے پڑھا. اس میں لکھا تھا اما بات ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے دوست نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے اور اللہ نے تمہیں ذلت اور حق تلفی کی جگہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. یا تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری دل جوئی کریں گے. اس طرح کا اس اب ایسے موقع پر ایسا مکتوب آ جانا یہ بھی ایک آزمائش تھی. خود کہتے ہیں کہ خط اس خط کے پڑھنے کے بعد میں نے کہا یہ بھی میرے لیے امتحان کا ایک حصہ ہے. میں نے اس خط کو تنور میں پھینک کر جلا ڈالا. حتیٰ کہ 50 میں سے جب 40 راتیں گزر گئیں اور نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاصد ایک روز میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ اور اس کے قریب مت جاؤ. میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی پیغام پہنچا. فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مکے چلی جاؤ اور وہی رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے. بیان کرتے ہیں کہ وہ جو دوسرے ساتھی تھے ہلال بن امیہ ان کا نام تھا کہ بیوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی آقا ہلال بن امیہ ایک بوڑھے اور معذور آدمی ہیں, ان کے پاس کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے, کیا آپ اس کو پسند فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ تو ناپسند نہیں کرتا لیکن وہ تمہارے قریب ہر کس نہ آنے پائے. وہ عرض کرنے لگی جس دن سے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے بس اسی روز سے مسلسل روئے چلے جا رہے ہیں. فرماتے میرے بعد اہل خانہ نے مجھے کہا تم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت لے لو جس طرح ہلال بن امیہ کی بیوی نے لے لی, تو آپ کی بیوی بھی آپ کی خدمت کرتی رہے گی. کہتے میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بارے میں اجازت طلب نہیں کرتا اور میں نہیں جانتا کہ اگر میں اجازت مانگوں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا ارشاد فرمائے, اور پھر میں جوان آدمی ہوں. فرماتے اسی حالت میں مزید 10 راتیں گزر گئی اور جب سے مسلمانوں کو ہم سے کلام کرنے سے روک دیا گیا تھا اب تک 50 راتیں مکمل ہو گئی. فرماتے ہیں کہ پھر 50ویں رات صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر بیٹھا تھا. میں اسی حالت میں تھا جس کا ذکر ہمارے بارے میں اللہ عزوجل نے فرمایا ہے. میرا سانس تنگ ہو رہا تھا, زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو رہی تھی. اچانک میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو سلام پہاڑ پر بلند آواز کے ساتھ پکار رہا تھا یا کعب یا کعب اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. میں سجدے میں گر پڑا اور جان گیا کہ نجات کی صورت پیدا ہو گئی ہے. فرماتے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمانے کے بعد لوگوں کو ہماری توبہ قبول ہو جانے کی اطلاع دے دی اور لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے چل پڑے اور کچھ لوگ میرے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری پہنچانے بھی روانہ ہو گئے. ایک آدمی گھوڑے کو ایر لگا کر میری طرف بھاگا اور بنی اسلم کا ایک اور آدمی بھی میری طرف آتے ہوئے بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کی آواز گھوڑے والے سے بھی زیادہ جلدی مجھ تک پہنچ گئی. پھر جب وہ شخص میرے پاس پہنچا جس کی خوشخبری دینے کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے کیونکہ اس نے مجھے خوشخبری پہنچائی تھی اور اس دن میرے پاس ان دو کپڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا جو میں اس کو دے دیتا اور کسی اور کے کپڑے مانگ کر میں نے پہن کر میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کا ارادہ کیا. راستے میں گرو در گرو وہ لوگ مجھ سے ملتے, میری توبہ قبول ہونے پر مجھے مبارکباد دیتے, مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. حتیٰ کہ مسجد شریف میں داخل ہوئے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور بھاگتے ہوئے آ کر مجھ سے مصافحہ کیا, مبارکباد دی, کہتے جب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا تو خوشی سے آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا. ارشاد فرمایا, تمہاری والدہ کے تمہیں جنم دینے کے, پیدا کرنے کے دن سے لے کر آج تک جو دن تم پر گزرے ہیں ان میں سب سے بہترین دن کی تمہیں بشارت ہو. کہتے میں عرض گزار ہوا, آقا یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا رب تبارک و تعالی کی طرف سے؟ ارشاد فرمایا, اللہ تعالی کی طرف سے ہے یہ بشارت. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, جب سے اللہ تعالی نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہے آج تک اس سے بڑی کوئی نعمت اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمائی جتنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ بولنے پر عطا فرمائی. اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میں بھی ان لوگوں کی طرح ہلاک ہو جاتا جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والے لوگوں کے بارے میں جب وحی نازل فرمائی تو ان میں سے ہر ایک کی برائی بیان کر دی. تو توبہ, سچی توبہ, اور توبہ کے لیے سب سے اہم ترین جو رکن ہے وہ ندامت, افسوس, گلٹی فیل کرنا, یار کیا کیا میں نے. یار اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچ بولنے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ, صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس پر استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول کی تیسری شب ہے. فضان میلاد کا سلسلہ جاری ہے جس کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کر تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل.
پیارے بابا جان, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں بہاول نگر پارک مہاروی کابینہ تے گل زرین اتاری عرض کر رہا ہوں. اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جتنی بہنیں سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتی ہیں تو سب چاہتی ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے گھروں میں اجتماع ذکر و نعت ہو, اور اسلامی بہنیں جس کے گھر میں اجتماع ذکر و نعت نہیں کرتی تو وہ بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں اور اس طرح ان کی ترکیب بھی خراب ہو جاتی ہے. تو اسلامی بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرا.
آمین. اسلامی بہنیں آخر وہ کیوں اپنے گھر پہ بھیڑ بھاڑ دیکھنا چاہتی ہیں کہ رہ گئی تو اب وہ لڑائی کرتی ہیں, مطلب پھر برائیاں, غیبت, یہ سب دروازے کھلتے ہوں گے کہ وہ جو ذمہ دار اسلامی بہن ہے نا, تو یہ اس کو تحفے دیتی ہے یا یہ پارٹی ہے پیسے والی ہے اس کے گھر میں فیل کی, ہم غریب ہیں ہمارے گھر میں نہیں کی. تو اب یہ تو اب اگر یہ بھی غیبت نہیں تو غیبت کیا, بلکہ تہمت, اس میں تو تہمت کی بو آ رہی ہے کہ اس کے دل کا حال کیسے پتا چلا کہ وہ مالدار ہے اس لیے اس کے یہاں گئی اور میں تو غریب ہے اس لیے تیرے یہاں نہیں آئی. اس کا کیا واضح کرینا ہے؟ واضح کرینا نہیں, پھر تو تہمت لگ رہی ہے جو کہ غیبت سے بھی خطرناک جرم ہے. حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی اپنے گھر پہ شریعت کے عین مطابق اگر کوئی میلاد شریف کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو یہ امر مستحب ہے, مستحب کام ہے. جو نہیں کرتا اپنے گھر میں تو وہ گناہگار تو ہے ہی نہیں. جبکہ اس محفل میلاد کو برا نہ سمجھتا ہو, ہاں جو برا سمجھتا ہے وہ تو یقیناً گناہگار ہے کہ اس کو اسلام نے جائز قرار دیا, اس کو یہ برا اور ناجائز کہنے والا کون بنتا ہے؟ اس نے شریعت پر افترا کیا, اللہ اور رسول پر گویا بہتان باندھا. تو جو جائز سمجھتا نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے قیامت کے دن کہ تم نے کیوں اپنے گھر پہ مولود نہیں کیا. تو اس نے اسلامی بہنیں ایسی بھول نہ کیا کریں, حسن زن رکھا کریں کہ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت ہے کہ مومن پر مسلمان پر اچھا گمان قائم کرنا یہ اچھی عبادت میں سے ہے. تو آپ اچھا گمان کریں اپنی ذمہ دار کے بارے میں اور عبادت کا ثواب کمائیں. بدگمانی کر کے کیوں گناہ میں پڑتی ہے؟ غیبتیں کر کے کیوں گناہ میں پڑتی ہے؟ تو جس کے گھر پہ نہیں ہوتا وہ بالکل ڈسٹرب نہ ہوا کریں اور ناراض نہ ہوا کریں. ظاہر ربیع النور میں دن کتنے, گنتی کے تو دن ہوتے ہیں. اب اس میں بھی ظاہر بیچاریاں روز روز کیسے جائیں گی, ان میں ذمہ دار اسلامی بہنیں ظاہر بال بچوں والی بھی ہوتی ہوں گی, پھر ان کے گھر کے مسائل بھی ہوتے ہوں گے, بچوں کے ابو کے مسائل بھی ہوتے ہوں گے, ساس سسر کے مسائل بھی ہوتے ہوں گے, نند باوچ کے مسائل ہوتے ہوں گے, اور ہر گھر میں اتنی چھوٹ نہیں ہوتی کہ وہ مطلب جب چاہے جہاں چاہے محفل میلاد میں شرکت کر لے. سختیاں بھی ہوتی ہیں, سختیاں ہوتی ہیں, بیماریاں اسی طرح ترکیب بنا کر بعض اسلامی بہنیں کام کرتی ہیں اور بعض گھر میں بیٹھ جاتی ہیں. گھر والے جب سختیاں کرتے ہیں تو نہیں نکل سکتی, عورت ذات ہے. تو اب اس پر پھر مزید ہے کہ آپ لڑا لڑی کریں, بولا بولی کر کے اپنے لیے گناہوں کا گٹھڑ جمع کریں, تو ایسا نہ کیا کریں. یہ اپنی ذمہ داروں کے تعلق سے آنکھیں بند کر لیا کریں کہ یہ جس کے گھر کریں ان کی ثواب دید پر چھوڑ دیں کہ باجی آپ جو بولیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو. تو جہاں آپ بولیں گی کہ بھائی فلاں جھگی جھگی میں کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ جھگی میں چلیں گی. اگر آپ کو یہ گنجائش ملتی ہے کہ بھائی فلاں بہت بڑی کوٹھی میں کرنا ہے اجتماع ذکر و نعت تو ہم وہاں آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ جہاں بولو پردے کے اہتمام کے ساتھ شریعت کے مطابق جہاں جہاں آپ کو حکم کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم کو مدنی مرکز نے آپ کی اطاعت کا آرڈر کیا ہے. آپ کے کام میں رکھنا اندازی کا ہم کو کوئی حکم نہیں بلکہ ہم کو منع کیا ہے. تو اس طرح کام ٹوٹے گا, نمازیوں کی تعداد کم ہوگی, بے پردگیوں کی تعداد بڑھے گی, گناہوں کی بدگمانیوں کی غیبتوں کی چغلیوں کی تعداد بڑھے گی. تو دنیا بھر میں جہاں بھی اس طرح کے معاملات کے بارہویں شریف آ گئی تو گیارہویں شریف تشریف لے آئی, تو اس طرح رمضان المبارک کے معاملات ہوئے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ اس کے گھر پہ کیوں مدنی حلقہ رکھا, میرے گھر پہ کیوں نہیں رکھا, اس کے گھر نیکی کی دعوت کے لیے گئی تو میرے یہاں کیوں نہیں آئی. اب ہر ایک بولے تو ابھی کہ 100 گھر ہوں, اب کس کس جگہ پر یہ کیا جائے گا, اور ہر جگہ اتنا انتظام بھی نہیں ہوتا, سنبھال نہیں سکتے. یہ تو نادان لوگ اسے گڑبڑ کرتے ہیں. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا, فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا, فیضان ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔